الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں. آج سبق آموز خبروں میں کیا کیا خبریں دکھائی جا سکتی ہیں، آئیے پہلے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
امریکہ میں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنا ڈرائیور کو مہنگا پڑ گیا. شوہر نے بیٹا نہ ہونے پر اپنی بیوی اور کم سن بیٹی کو تشدد کر کے قتل کر دیا. کئی ہزار لوگوں کے پاؤں کی ہڈیوں میں فریکچر اور جوڑوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. بعض ادویات ایسی ہیں جن کے استعمال سے زندگی کے 15 سال کم ہو سکتے ہیں. ماں نے 6ویں منزل سے 2 سالہ بچی کو نیچے پھینک دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی. ہلڑ بازی سے منع کرنے پر نوجوانوں کا 70 سالہ شخص پر تشدد. ماں نے 4 سالہ سوتےلے بیٹے کو آگ لگا کر قتل کر دیا. تکیے کے غلاف پر کتنے اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں، حیران کن تحقیق.
بڑا عجیب سا حال ہے کہ اخلاقیات ہمارے اس قدر تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی برے کام سے منع بھی کرتا ہے، روکتا ہے، کہ خود ہمارے کسی وجہ سے وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور ہمیں کوئی آ کر سمجھائے، بتائے کہ بھائی یہ مت کرو، تو اس سے معافی مانگنے کے بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، اور اس سے مطلب کہ ایک اچھی بات کرنے کے بجائے ہم اس سے لڑنا الجھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، پھر انشاءاللہ خبر کی طرف چلتے ہیں. میں پاکستان کے باہر سے آ رہا تھا، جہاز میں ایک واقعہ ہوا. ابھی جہاز رن وے پہ تھا، ہمیں چلا نہیں تھا، مطلب اڑا نہیں تھا جہاز، بلکہ جہاز رمنے پہ بھی نہیں تھا، ابھی تو ہم بیٹھے ہی تھے جہاز کے اندر. آپ کو اندازہ ہے کہ کورونا کووڈ کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہیں، لوگوں کی گھبراہٹ ہے. ماسک وغیرہ جہاز میں لگا کر بیٹھنے کا ایک اصول ہے کہ بھائی آپ جہاز میں بیٹھے ماسک لگا کر بیٹھے، فیس ماسک. تو نارمل پیسنجر زیادہ تر کہہ سکتے کہ فیس ماسک لگا کر جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں. اگر نہیں لگائیں تو پھر وہ جو اسٹاف ہے وہ آ کر آپ کو کہتا بھی ہے کہ پلیز آپ فیس ماسک لگا لیں. آس پاس لوگوں کو بھی ایک پریشانی گھبراہٹ ہوتی ہے، اب اسی میں اگر کوئی کھانس دے، کوئی چھینک دے تو زیادہ وسوسے سے آتے ہیں، پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے. اچھا میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میرے پیچھے کی سیٹ پر کچھ شور کی آواز آئی، تو پتہ مطلب یوں بات یہ تھی کہ ایک نوجوان کوئی ہوگا، اس کو میں نے نہیں دیکھا، ایک نوجوان کوئی ہوگا، آواز سے مجھے نوجوان ہی لگا، وہ کسی سے بات کر رہا ہوگا. تو ایک بڑے عمر کے جو شخص تھے، مجھے نظر تو وہ آئے، میں نے جو دیکھا تو 70+ آئی تھنک ان کی ایج ہوگی، 70+ کی شاید ان کی ایج ہوگی. ماسک لگا ہوا تھا ان کا، میں نے جب ان کا شور سنا تو میں نے دیکھا تو وہ نوجوان سے کہہ رہے تھے ایک شخص سے کہ بھائی ماسک لگاؤ نا، ماسک کیوں نہیں لگاتے ہو. اب 70+ کی جو ایج ہے، ویسے کورونا کووڈ کی وجہ سے زیادہ پریشانی ان کو ہو سکتی ہے اور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور وہ نوجوان ایکسکیوز کرنے کے بجائے ادھر ادھر معاف کیجیے گا، معذرت معذرت غلطی ہو گئی غلطی، یہ کرنے کے بجائے بھائی جان، مطلب وہ بھائی جان بھی نہیں بولا ہوگا، پتہ نہیں کیا کہا تھا، بات کر رہا ہوں نا، بالکل اسی طرح لاؤڈلی شاؤٹلی چیخ کر چلا کر بات کر رہا ہوں نا، تو بتا نہیں کرو بات، کیوں بات نہیں کروں. اب جو اس نے سامنے سے جو واقعی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی، جبکہ وہ اگرچہ میں مانتا ہوں کہ جو بڑی عمر کے تھے ان کا لہجہ سخت تھا، وہ نرمی سے اگر کہہ دیتے کہ بیٹا ماسک لگا لو پریشانی ہو رہی ہے، تو شاید ہو سکتا تھا کہ اتنی بات آگے نہ بڑھتی. لہجہ اگرچہ ان کا مناسب نہیں تھا، بات درست تھی، پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. اگر اسی پر نوجوان یہ کہہ دیتا کہ جی جی حضور معذرت معذرت معافی چاہتا ہوں، میں ماسک لگا لیتا ہوں، میں ماسک لگا آئندہ نہیں کروں، مطلب آپ ٹینشن آ، ایک تسلی ہو جاتی، تسکین ہو جاتی، اس کو سکون مل، لیکن لڑائی جھگڑا، تو پھر کیا دوسرے پیسنجر بھی انوالو ہونا شروع ہو گئے، اور مجھے بس یہ تھا کہ بات بڑھ نہ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چند منٹ میں بات دب گئی، بالکل بیٹھ گئی. نمبر 1 برداشت نہیں ہے، لہجہ ہمارا تلخ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کوئی اس کی غلطی پر سمجھانا بھی ہے تو اس کو طریقے سے نرمی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ سمجھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو کنوینس کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے. اگر آپ اور ہم بھی اگر اس عمر کو پہنچیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی صورت ایسی، اگر ہم اپنی اس جوانی میں اور اس طرح ابھی بڑھاپا آیا نہیں ہے اور اگر ان بڑھاپے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا ایک انداز اختیار کریں گے، کیا جب ہمارا جب بڑھاپا ہو تو اللہ ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے، اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی یہ خبر دیکھی ہلڑ بازی والی جو جھلکیوں میں آپ کو دکھائی گئی، وہ ہلڑ بازی کی خبر کو اب جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، اب اس ہلڑ بازی کی خبر کو آپ اب دوبارہ دیکھیں.
ہلڑ بازی سے منع کرنے پر نوجوانوں کا 70 سالہ شخص پر تشدد. لاہور میں اوباش نوجوانوں نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر 70 سالہ شخص کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کے نتیجے میں بوڑھا شخص شدید زخمی ہو گیا جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مطلوبہ ملزمان کی تلاش جاری ہے. واقعہ نوجوانوں کو ہلڑ بازی سے منع کرنے پر پیش آیا.
یہ واقعہ جو میں نے آج سبق آموز خبروں میں لینے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک نیت میری یہ بھی تھی کہ میں ان سے بھی بات کروں کہ جو گلی کوچوں میں شور مچاتے ہیں اور شادی بیاہ یا اس طرح کے کسی موقع کے اوپر اس قدر فائرنگ کرتے ہیں، اس قدر آتش بازی کرتے ہیں، اور اب بدقسمتی کے ساتھ ایک وبا، ایک پریشانی اور گلے پڑ گئی ہے کہ بہت اونچی اونچی آواز سے، تیز آواز سے گانے بجاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں. اللہ کریم ان سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اتنی پریشانی اس سے ہو رہی ہے، جن کو ہو رہی ہے اتنی پریشانی ہو رہی ہے. اچھا پھر عجیب لوگ ہیں، جب ان کو سمجھاؤ تو پھر سمجھنے کے بجائے یہ الٹا لڑتے الجھتے ہیں. دیکھیں اگر اس طرح اگر کوئی گلیوں میں سر کے بند کر کے اور اونچی اونچی آواز سے ایک ایس لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی نیکی کے نام پر بھی کام کرتا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر لوگوں کو تکلیف تو نہیں نہ دی جائے گی، ان کو پریشان ہو. پھر اس میں اگر بڑھاپے پر پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بےچارے سو نہیں سکتے. یعنی مجھے یاد ہے کہ 12ویں شریف کے وقت میں ماشاء اللہ چراغہ ہوتا ہے، چراغہ کرنا چاہیے، لائٹیں ہم بلڈنگوں پر اور گلیوں میں لگاتے ہیں، جائز طریقے سے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اور ثواب بھی ملے گا اگر نیت اچھی ہوئی تو. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ سعادت کی بات ہے، اور اس میں عاشقان رسول چراغہ کرتے ہیں، لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں ماشاء اللہ اور کرتے رہتے ہیں، اللہ کرم کرے. اور یہ ایک اچھی بات ہے جبکہ اس سے شریعت کی خلاف ورزی کہیں ہم نہ کرتے ہوں. تو کسی نے بلڈنگ پر لائٹ لگائی، اب وہ بلب لگاتے نا تو بلب کیا گیلری جو بالکونی ہوتی ہے گیلری کے ساتھ بلب نکلے، کیونکہ دیوار کے ساتھ بلب لگے گا تو ہوا آئے گی تو وہ دیوار سے بلب ٹوٹ جائے گا. بالکونی جو ہوتی ہے، گیلری ہوتی ہے، وہاں پر وہ جو چین ہوتی تھی اس پہ بلب لگایا جاتا تھا کہ اس طرف آ جائے. اچھا وہ بلب لگے اور اس گیلری سے بلب نکل جائے، بلب لگے اس گیلری سے بلب نکل جائے، اور بلب لگانے والوں کو تھوڑی بہت کیا مطلب ان کو میں انعام دوں کہ یار یہ مطلب صحیح آدمی نہیں ہے اور یہ جلتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ ہے وغیرہ کر کے. جب اس سے بات چیت کی گئی، اس نے کہا بھائی مجھے آنکھوں کی تکلیف ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میرا کمرہ ہے جہاں میں سو رہا ہوں، یہ آپ جو بلب لگا رہے ہو اس کی روشنی سیدھی میرے کھڑکی کے ذریعے میری آنکھوں پر آ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ بتائیں یار. اب بھی اگر کوئی بلب نہ نکالے، خیر وہ پھر معذرت وغیرہ کا سارا سلسلہ ہوا، لیکن ایک کلیئر ہوئی نا، ایک بات کلیئر ہوگی. ہم فوراً ایک مطلب مائنس چلے جاتے ہیں، منفی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو تکلیف کیسے ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو، پیر و مرشید کو، صدائے مدینہ جو تو فجر میں اٹھانے کا جو ہمارا سلسلہ رہتا ہے تو اسے ہم صدائے مدینہ کہتے ہیں. اس کے تعلق سے پہلے میگا فون پر اسلامی بھائی فجر میں جگایا کرتے تھے، تو میں مختصر کر رہا ہوں. کسی کو کہا گیا یار آپ یہ کرتے ہو، میرا بچہ جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو امیر علیہ سنت کو جب پتہ چلا تو آپ نے میگا فون، ایک جو میگا فون جس کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور وہ اور ہارن جیسا ہوتا ہے, ہمیں اس نے منع کر دیا کہ یہ نہیں, لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ہم تھوڑی کوئی یہ کام کر رہے تھے, ہم تو انہیں جہنم کی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. مگر اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو, یہ سویا ہوا ہے, عورت نماز پڑھ کے سو گئی ہوگی وغیرہ وغیرہ, تو آپ نے منع کر دیا, تکلیف نہیں دینی. میری درخواست ہے اگر اس وقت مجھے کوئی ایسے فیملیز, ایسے نوجوان, ایسے لوگ سن رہے ہیں جو جاتے ہیں شادی بیاہ میں, ہو سکتا ہے شاید وہ نہ سن رہا ہو کہ جس نے یہ سب کرم کرنا ہو, ہو سکتا ہے وہ سن رہا ہو جو شادی بیاہ دعوتوں میں اور اس طرح وہ ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہوں یہ جناب ہو رہا ہے ہو رہا ہو رہا ہے. اب رکیں, نکی کی دعوت دیں پلیز, برائی سے منع کریں کہ یار رات کو یہ مطلب کوئی ٹائم ہے, بلکہ کیا ٹائم کے قانونی طور پہ منع ہے, ٹائم کا تو یہاں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مگر ایک تو غیر قانونی کام کرنا, پھر کئی صورتوں میں غیر شرعی کام کرنا, پھر اس میں مطلب کہ تکلیف, بچے اٹھ جائیں. خود میرے ساتھ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا, مطلب میری بچی جس طرح ڈری تھی, کانپی تھی اور کس طرح سہمی تھی مجھے پتا ہے. یہی رات کے 2 بجے 2:30 بجے کتنے 3 بجے کے آس پاس کا کوئی ٹائم تھا, اور بارات آئی تھی کیا تھا پتا نہیں, جو آتش بازی ہوئی تھی, جو آوازیں آئی تھی, اللہ کی پناہ. آپ سن تو رہے نا, دنیا بھر میں جہاں بھی آپ سن تو رہے نا, اچھا قبول بھی تو کر رہے ہوگے کہ ہاں یار یہ بات ہے تو صحیح, یار آپ کو بھی تو پرابلم ہو رہی ہوگی جو دیکھ اور سن رہے ہیں. ان میں آپ کتنے ہوں گے جن کی شاید ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں امیر السنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس موضوع کو لیا تھا, تو آپ سن تو رہے نا, آپ کی شاید کو سنے گا, آپ کے خاندان میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے آس پاس میں بھی ایسا کام شاید ہو رہا ہوگا, آپ کے آس پڑوس میں بھی ایسا شاید کام ہو رہا ہوگا. ہم سمجھائیں, یہ نہ کہیں یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, دعوت اسلامی بنی تو یہ نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, الحمدللہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی فضل و رحمت سے, بہت کچھ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. سمجھاتے رہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, برائی سے منع کرتے رہیں. قرآن میں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, روایت میں موجود ہے. تو یہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, بلکہ تکلیف دیتے ہیں کوئی آ کے منع کرتا ہے کہ آپ پلیز نہیں کریں, خدا نہ کرتا کہ اس کا انداز سخت ہے, اگنور کریں. ہم تو غلطی پر ہیں نا, ہم مان لیں. ٹھیک ہے, میں امید کروں کہ آپ آئندہ بچیں گے بھی اور بچائیں گے بھی, امید کروں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دوسری خبر کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. دوسری خبر یہ بڑی مطلب کہ میں نے عجیب سی پڑھی اور غور کیا تو واقعی یہ اس میں ہے پریشانی, یعنی تکیے کا غلاف نہ بدلنے پر کس قدر ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ نوٹس, یعنی بعض واقعیتاً ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگ اس پر غور نہیں کرتے ہوں گے, شاید ان کو غور کرنے کے لیے, ان کی توجہ کے لیے یہ ایک بڑا مطلب اس میں سبق ہے. آئیے اس خبر کو دیکھتے ہیں.
تکیے کے غلاف پر کتنے اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں, حیران کن تحقیق. عام طور پر بہت سے افراد اپنے بستر کی صفائی کے بارے میں لاپرواہ ہوتے ہیں, تکیے اور چادروں کی صفائی کو غیر اہم سمجھتے ہیں. صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کئی خطرناک بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. آسٹریلوی تحقیقی سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 18 سے 25 سال کی عمر کے 55% افراد 1 سال میں صرف 4 بار اپنے بستر کی چادر تبدیل کرتے ہیں. ایسے افراد نے یہ تصدیق کی ہے کہ واقعی ان کے یہ بستر ایسے تھے جن میں وہ مزید سو نہیں سکتے تھے. سروے کے مطابق بستر میں موجود گرد و غبار سے کچھ پروٹین بنتے ہیں جو حساس جلد والے لوگوں کو خارش, آنکھوں کی بیماری, نزلہ اور کئی جلدی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. بستر میں موجود نہ صرف گرد و غبار بیماریوں کا باعث بنتی ہے, بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ لمبے عرصے تک بستر یا تکیہ نہیں دھوتے تو اس پر جراثیم کا بڑا گروہ تیار ہو جاتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق عام تکیہ پر 16 مختلف اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں جو اپنی نشو نما بھی کرتے ہیں, جبکہ یہ جسم پر الرجی اور پھیپڑوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ دوسرے اعضاء کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ چہرے پر دانے بستر کی آلودگی کی وجہ سے بنتے ہیں. خوش قسمتی سے ان سب پریشانیوں سے بچنے کا آسان حل بستر کی چادروں کو باقاعدگی سے دھونا ہے. ماہرین ہفتے میں 1 بار گرم پانی سے بستر اور تکیہ کی چادروں کو دھونے کا مشورہ دیتے ہیں.
امید کرتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو شاید فائدہ دے گی اگر آپ اس پر عمل کریں گے, اور غور کریں گے یہ واقعیتاً ایسا ہوتا ہے، نہیں کرتے. یہ خود مشاہدہ ہے، ذاتی طور پر مشاہدہ ہے. اسی بعض اوقات تکیے کے غلاف سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، مطلب لگتا ہے کہ یار یہ جیسے تولیے ہیں، تولیوں سے بدبو آتی ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں تولیے بھی نہیں دھوتے. تولیہ تو ہے ہی میل اتارنے کے لیے، ہاتھ دھوتے ہیں یا کچھ بھی میل اتارتے ہیں، وہ پڑا ہوا میل لے کر ہفتہ دو ہفتہ یہ نہ کریں، تولیے بھی دھوتے رہیں، تولیے کو بھی دھوپ میں سکھاتے رہیں، دھو کر طرح تکیے کے غلاف اور یہ بیڈ شیٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ سب دھونے کے لیے. اور بعض ہیں گھر ریگولر وہاں دھوتے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جائیں، ہاسپٹل جو اچھے ہاسپٹل ہیں، اور ویسے ایک عام طور پہ بھی اگر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل کے اندر ایک تو ہیں ہی وائٹ، وائٹ میں مجھے تو ایسا لگتا ہے ممکن ہے، مطلب کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ وائٹ میل نظر آ جاتا ہے فوراً، تو اس کو دھو دیے، مطلب ڈارک کلر کا ہوگا تو وہ میلا ہوا نہیں ہوا سمجھ بھی نہیں آتی. اب دیکھیے ہاسپٹل میں، ہوٹلوں میں اس طرح وائٹ ٹاویل ہوتے ہیں، تولیے بھی سفید ہوتے ہیں، تکیے کے غلاف، بیڈ شیٹ وغیرہ سب سفید ہوتی ہیں. حالانکہ جنرل استعمال ہوتا ہے، مریض ہوتے ہیں یا ہوٹلوں میں عام لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ کو وائٹ ہی ملے گا عموماً. تو یہ کیا یہ دھلتے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایک صفائی ستھرائی اسلام و دین کا بڑا خوبصورت ایک سبجیکٹ ہے، بہت اہم سبجیکٹ ہے صفائی ستھرائی. سنت تنظیف باقاعدہ ایک عنوان ہے، نظافت کے ساتھ انسان جیے اور صاف ستھرا رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے. ہم مطلب بنیان پہنتے ہیں وہ بھی مطلب کہ دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہوں، دیگر کپڑے ہمارے صاف ستھرے ہوں، موزے ہمارے بدبو نہ چھوڑتے ہوں وہ صاف ستھرے ہوں، امامہ شریف اللہ پہننے کی سعادت عطا کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، امامہ شریف سر پر سجا ہوا ہونا چاہیے، امامہ شریف بھی دھلے ہوئے ہوں، امامہ شریف سر پر صاف ستھرے ہوں، اور خوشبو بھی آ رہی ہو کپڑوں سے امامہ شریف سے. تو یوں مطلب کہ اگر پورے وجود کی بات کریں تو مطلب یوں کہ جسم کا رواں رواں صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ کرم کرے ہمارا باطن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ بھی ندامت کے آنسو سے، توبہ کے آنسو سے، خوف خدا کے آنسو سے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اندر کا جو حصہ ہے نا، باطن دل اور اندر کا حصہ، یہ دھلتا ہے. اور بقیہ یہ کہ واشنگ مشین میں دیگر کپڑے دھلتے ہی ہیں، تو کیا پتا کہ ہماری کتنی جلدی بیماریاں، اسکن ڈیزیز، جیسے انہوں نے پھیپھڑے کی بیماریوں کے تعلق سے تحقیق بتائی کہ پھیپھڑوں کا، ہم جب سوتے ہیں تو کتنے جراثیم خدا نہ خواستہ اگر تکیے کے غلاف پر ہیں جو سانس کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جا کر نہ جانے ہمیں نقصان پہنچاتے ہوں، اور ہم مختلف دوائیں لے رہے ہیں. اچھا ہوتا یہی ہے کہ لوگ دواؤں پر دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، مگر جو جس کو کہتے ہیں نا کاز آف ڈیزیز، جو وجہ ہے بنیادی طور پر جو بیماری کی، اس سے ناواقفیت کی وجہ سے کئی بیماریاں ہمارے اس سے ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں. ہم دواؤں پر دوائیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن جس کی وجہ سے وہ بیماریاں پریشانی ہو رہی ہے ہم اس کو ڈھونڈنے میں نکالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس میں میں یقیناً اپنے امیر علیہ سنت کا ذکر کروں گا، ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے تعلق سے سن کر میرا اپنا گمان ہے کہ یہ عمل کرنے کی طرف بھی آتے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے صاف ستھرے تعلق سے، اچھا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے بدن میں، کوئی ایسی پرابلم سامنے آئی ہے، آپ فوراً غور کرتے ہیں کچھ کھانے سے، کچھ چیز دیکھنے سے، مطلب کس وجہ سے ہوئی ہے، وجہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ وجہ مل جائے، تاکہ بغیر دوائی سے اگر اس سے بچ کر یا پرہیز کر کر اگر میں ہم اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، یقیناً یہ بہت عقل مندی اور سمجھداری کا کام ہے. تو دواؤں پر دوائیں لینے کے بجائے ڈھونڈے بھی صحیح کہ وجہ کیا ہے اس کی. گلا خراب ہوتا ہے کیا وجہ، کئیوں کو کیچپ نہیں چلتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹماٹو کیچپ، اب کیا ٹماٹر کیا ہوتا ہوگا، کیمیکل پر کیمیکل ڈالتے ہوں گے، کئیوں کو شربت نہیں چلتا، کئیوں کیا نہیں چلتا، اب وہ کہ گلا خراب. اب گلا خراب تو بخار، بخار تو پھر گئے، بدن میں درد اور پھر جو پریشانی ہوتی ہے، تو اب وہ گلے کو بچائیں. کس وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے؟ تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ کھائیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے چیزوں کو، کس کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب ہم دواؤں پر دوائیں، پھر بعض دوائیں ایسی ہیں کہ جس سے مطلب انسان عادی بن جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اب اس کے بغیر نہ نیند آتی ہے، نہ اس کے بغیر چین آتا ہے، نہ اس کے بغیر قرار آتا ہے. تو یہ جو پرابلمس ہیں، اس کو بھی مہربانی کر کے دیکھا کریں کہ ان پرابلمس کی وجہ سے کہیں ہم بہت بڑی آزمائش میں نہ پڑ جائیں. تو اپنی چیزوں کو دھوئیں, صاف ستھرا رکھیں, اچھی طرح دھوئیں, دھوپ دیں, خود کو بھی دھوپ دیں. الحمدللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی ہے. اللہ ہمیں بس توفیق دے, ہمارے کیا پتہ یہ سورج کی روشنیوں سے ہماری آنکھوں کی مسائل, ہمارے ہڈیوں کے مسائل تیزی کے ساتھ حل ہونا شروع ہو جائیں. ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب عطا کیے ہیں, ہم غور کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور پرابلم, کیونکہ بیماری کے تعلق سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں, شوگر. تو آپ کو پتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک آج جو ہم آپ کے سامنے خبر رکھ رہے ہیں یہ بڑی مطلب کہ ہوش ربا خبر ہے, یعنی ہوش اڑا دینے والی خبر ہے کہ شوگر کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو خبر بھی سناتا ہوں. خبر کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر سلمان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ آن لائن کرنے کی کوشش کی ہے ٹیلی فون کال کے ذریعے, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور فیک میڈیسن کے ذریعے جو ویٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ دو خبریں ہیں. لیکن پہلے شوگر کی خبر ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر سلمان کو ہم آن لائن لیں گے, اور ڈاکٹر سلمان سے بات کے دوران انشاءاللہ پھر ایک اور خبر ہے جو دواؤں کو, جو کیونکہ موٹاپا بھی ایک پرابلم ہے, اس کی وجہ سے جو دوائیں ہم لیتے ہیں کیسی دوائیں ہوتی ہیں, اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہے, وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آئیے پہلے شوگر کے تعلق سے خبر دیکھتے ہیں.
شوگر کی بیماری پاؤں کے زخموں سے ہر سال 400,000 افراد معذور ہونے لگے. ماہرین امراض کے مطابق ملک میں ہر سال ذیابیطس کے نتیجے میں ہونے والے پاؤں کے زخموں کی وجہ سے 400,000 افراد اپنی ٹانگوں یا پاؤں کے کچھ حصوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اس وقت پورے ملک میں 150 خصوصی فوڈ کلینکس قائم ہیں, جہاں آنے والے مریضوں میں ٹانگیں کٹنے کی شرح میں 50% تک کمی آئی ہے. لیکن گزشتہ 6 ماہ سے کورونا وبا کے نتیجے میں پابندیوں سے ہزاروں مریض اسپتالوں اور کلینکس نہیں جا سکے, جس کی وجہ سے ان کے زخم مزید خراب ہوئے ہیں. ماہرین امراض ذیابیطس کہتے ہیں اس مرض سے نمٹنے کے لیے ملک میں 3,000 خصوصی فوڈ کلینکس قائم کر کے ہزاروں افراد کے بر وقت علاج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر کی وجہ سے کئی ہزار لوگوں کے پاؤں کی ہڈیوں میں فریکچر اور جوڑوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ مستقل معذور ہو جاتے ہیں. اگر اس مرض کو ابتدائی مرحلے میں تشخیص کر لیا جائے تو لوگوں کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے. ملک میں ذیابیطس کے مریضوں میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس مرض کی پیچیدگیوں سے بچا سکیں, اور جن لوگوں کو یہ زخم ہو چکے ہیں وہ بھی بہتر نگہداشت کے ذریعے اپنی ٹانگوں کو کٹنے سے بچا کر صحت مند زندگی گزار سکیں.
بہت بڑی آزمائش ہے کسی کی ٹانگ کٹ جائے, خدا نہ خاصہ جسم کا کوئی عضو کٹ جائے, پارٹ آف باڈی کو اگر کٹ کر دیا جائے, یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے ایک لائف ٹائم کے لیے وہ جو پریشانی سے گزرتے ہوں گے. ڈاکٹر سلمان اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر سلمان, یہ جو ذیابیطس ہے یہ آئی تھنک شوگر کو ہی آپ ایڈریس کرے گی یہ بیماری, اردو میں اس کو جیسے نارمل لینگویج میں اس کو شوگر ہی کہتے ہیں.
یہ جو آپ نے اچھا توجہ دلائی ہے, سب سے پہلے تو صاحب یہ جو تکیے کے حوالے سے آپ نے توجہ دلائی ہے,
اوکے
یہ ایس ڈاکٹر ہم لوگوں کو دلانے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. عمومی طور پہ بچوں کے جو بستر ہوتے ہیں ان کی کیئر نہیں ہوتی. بچوں کے اندر جو نمونیا آ رہا ہوتا ہے, ریپیٹڈ نمونیا کا ایپیسوڈ آ رہا ہوتا ہے وہ, اور اکثر وجوہات اس کی یہ ہوتی ہے. دوسرا کاز بنتا ہے کہ الرجی کی جن کو ہسٹری آنا شروع ہو جاتی ہے بچوں کے اندر, اس میں بھی جو نمبر ون کاز بنتا ہے وہ بھی تکیا خراب ہونا یا بستر خراب ہونا. یہ گندے ہوتے ہیں تو اس کے سونے سوتے وقت اس کے سارے جراثیم پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, وہی نمونیا بن جاتا ہے. تو ہم ایز ڈاکٹر ہمیں سمجھانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے. اس پلیٹ فارم سے آپ نے ماشاء اللہ کافی اچھی توجہ دلا دی ہے.
خیر اللہ کا شکر ہے, اس وقت تو آپ کے میڈیکل سے ریلیٹڈ بہت سارے کام دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے شعبے کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کرے کہ اس سے لوگ قبول بھی کریں اور فرق بھی پڑے تو بہت اچھی بات ہے. صفائی تو ویسے ہی ایک اچھی چیز ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
میں ایسے بھی عرض کر رہا تھا یہ ڈائبٹکس کے حوالے سے शुगर के हवाले से सब सबसे पहले तो ये है कि तो डायग्नोस हो जाने के बाद लोग इसको कबूल करने में बहुत वक्त लेते हैं।
अच्छा,
एक फिर उसके बाद इसकी एहतियात कम करते हैं, दो फिर तीसरा मेडिसिन लेने में भी वो बदतरेजी करते हैं। जो डायबिटिक फूड जिसको हम बोलते हैं ना, ये होता है बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब ये हुआ कि जैसे नॉर्मल जो इंसान को ठंडा गर्म लगता है, तो न्यूरोपैथी के बाद इनको ठंडा गर्म या कोई चोट लग जाए उसका महसूस नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पेशल जूते पहने, जूते पहन के रखें या पांव अपने कवर करके रखें, जैसी जख्म लगे फौरन उसकी केयर करें। क्योंकि इसमें दो मसले होते हैं, एक इनको महसूस नहीं होता कि इन्हें जख्म हो गया, दूसरा डायबिटिक के पेशेंट में हीलिंग की जो पावर है, जो हीलिंग का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता
भरना,
है
भरना जख्म का भरना,
हाँ जख्म का भरने का जो प्रोसीजर है
जी, जी।
वो थोड़ा डिले होता है। अगर एक है आम आदमी को थोड़ा सा कट लग जाएगा तो वो 2 से 3 दिन में हील हो जाता है, डायबिटिक के पेशेंट में ये हफ्ता भी ले सकता है। अच्छा, ये न्यूरोपैथी डेवलप होने में कमोबेश 8 से 10 साल लगते हैं।
ओहो,
ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में न्यूरोपैथी हो जाती है कि आपका डायबिटिक फूट हो गया,
ये अंदर में पल रहा होता है आपका, मतलब ये है?
ये अंदर पल रहा होता है। ये डायबिटिक फूट अचानक नहीं होता, आपको डायग्नोसिस हो चुकी होती है डायबिटिक की।
और ये जो
नहीं होती,
डॉक्टर सलमान, जो अमीर सुन्नत ने हमें जो एक मशवरा दिया है कि नॉर्मल आदमी भी हर 6 महीने में एक बार अपने टेस्ट करवा ले, तो ये भी मतलब मेडिकली भी ये ठीक ठाक रिकमेंडेड है कि एक नॉर्मल, एक आम जिसको इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हर 6 महीने में एक बार अपने टेस्ट करा ले, और अगर खुदा ना खास्ता कोई निकल आती है चीज़ तो फिर उसको उस चीज़ को हर 3 महीने में उसको टेस्ट कराए, ये मेडिकली भी रिकमेंडेड है।
यह सब हर 40 साल की एज के बाद रिकमेंडेड है कि अपने ब्लड प्रोफाइल के टेस्ट करवा लीजिए, जिसमें बिलखसूस शुगर का टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है। यही वो डिजीजेस हैं जो सबसे कॉमन है और फैलती चली जा रही हैं। 2019 के अंदर 482 मिलियन पीपल थे और 2020 के अंदर 500 से ज्यादा ये मिलियन आवाम अफेक्ट हो चुके हैं डायबिटिक्स से। तो ये बहुत बड़ी तादाद इससे अफेक्ट हो रही है। इसमें सिर्फ एक डायबिटिक फूट नहीं होता, इसमें किडनी फेलियर भी हो जाता है, आंखें भी जाया हो जाती हैं। लेकिन ये सब होते हैं 10-12 साल के बाद कॉम्प्लिकेशन। अगर वंस आप डायग्नोस हो गए डायबिटिक, तो इसमें ना इतना परेशान होना है, ना इतना घबराने की बात है। आपने सिर्फ परहेज और मेडिसिन इसको अगर मैनेज करके चलेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर डेवलप।
यानी ये जिनको शुगर हो चुकी है, मैं 2 सवाल अब आपसे करूंगा आखिर में, इसके बाद एक और न्यूज की तरफ जाना है, 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। जिनको हो चुकी है वो क्या एहतियातें करें, चंद एक बयान कर दें प्लीज।
अच्छा, जिनको शुगर हो चुकी है सबसे पहले तो हम उनको रिकमेंड करते हैं अपने पाओ का ख्याल रखें, कोई भी जख्म लगे या चोट लगे फौरी तौर पर उसको साफ रखें, पाओ अपने साफ रखें और कवर जूते पहना करें, ताकि बेख्याली के अंदर कोई चोट ना लग जाए। अगर चोट लग भी जाए तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करके इसका हील करवा लिया जाए, इसके हीलिंग के लिए काफी तवज्जो दी जाती है।
ठीक है। अच्छा, जिनको शुगर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो बचे हुए हैं, वो बचे रहे क्या करें?
जिनको शुगर नहीं है उनको भी जख्म का एहतियात तो दोनों सूरतों में करनी होती है। अगर जख्म अगर हो गया पाँव पे और वो हील नहीं किया तो हील ना करने की वजह से भी उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। टैटनस, जैसे किसी को रोड के ऊपर लग गया तो टैटनस का इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी कॉम्प्लिकेशन दे जाता है।
डॉक्टर साहब, जख्म से रिलेटेड आपने अगरचे हमारी रहनुमाई फरमाई है, लेकिन थोड़ा क्विकली ये फरमा दे कि अगर कोई शख्स ये नियत कर रहा है सुनते हुए कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम है, अपने को शुगर हो ही क्यों, शुगर से मुझे बचना है, तो वो क्या, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से एहतियात करे, मिठी जो जैसे केक हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल आती हैं उनसे एहतियात करे, तो वो एहतियात नहीं हो पाती तो फिर शुगर की तरफ बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं आप?
जैसे आपने जो ये मिसालें दी हैं बिल्कुल सही दी हैं, कोल्ड ड्रिंक, मीठी चीजों का इस्तेमाल और ज्यादा चर्बी वाली चीजों का इस्तेमाल, फैटी डाइट जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल, और 30-34 इसके साथ होती है आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, यानी एक्सरसाइज नहीं है या वॉक नहीं है, जितना आप इनपुट ले रहे हैं उतना आउटपुट आपका हो नहीं पा रहा है, यानी एनर्जी बर्न आउट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर शुगर अनकंट्रोल होती है, प्री डायबिटिक कंडीशन आती है, फिर जाके फिर डायबिटिक आता है।
डॉक्टर साहब, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, क्या ये भी शुगर के लिए कोई सबब बन सकता है?
नहीं, तो अब ये रिसर्च चाहिए कि स्ट्रेस रिड्यूस जो होती है कंडीशन, स्ट्रेस जब बढ़ने के ऊपर होता है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं, तो इंसुलिन जिस ऑर्गेन से बनती है पैनक्रियास, लिबर बोलते हैं, इस पे भी स्ट्रेस आता है, ये एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर देता है।
स्ट्रेस यानी खुद को दबाव से बचाए, दबाव से बचने के लिए अपने आप अपनी नींद पूरी करें, अपने काम इजी करें, शेड्यूल लाइक अपना बनाएं कि भाई ये इस वक्त में यही काम हो सकता है तो ये करें। दूसरा, अपनी गिजाएं एनर्जेटिक अच्छी गिजाएं नॉर्मल लें, और अल्लाह तौफीक दे तो हम भूख से कम खाएं, ये चीज़ें। इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज करूँ, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करें, तवक्कुल अपना मजबूत करें। मैं आपको बताऊँ, तवक्कुल रब पर भरोसा, ये इतना खूबसूरत और इतना ये मतलब इस मौजू में इतनी तवानाई है कि आपको और हमको ये ज़हनी परेशानियों के साथ साथ और दुनिया और आखिरत की कितनी परेशानियों से निकालता है। तवक्कुल, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरी कैफियत को जानता है, मेरा रब मेरे हालात को जानता है। अपने रब पर कामिल एतमाद भरोसा करने के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की ठीक ठाक भलाइयाँ हैं। डॉक्टर सलमान, एक और ख़बर मैं आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ, ये मतलब के जो मोटापे का प्रॉब्लम है जिसको कम करने के लिए लोग इस तरह की जो मेडिसन्स की तरफ जाते हैं, ये मैंने खबर देखी, इन मुझे हमारे सिस्टम वालों ने बताई, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, नाज़िम के साथ शेयर करता हूँ, फिर आपसे कुछ मैं इसमें राय लूंगा आपकी। जी चलाइए।
वजन कम करने वाली गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का इस्तेमाल, जिंदगी के 15 साल कम हो सकते हैं, माहिरीन सेहत। वजन कम करने के हवाले से अक्सर लोग अपने तसव्वुर में किसी तिलस्माती तरीके या नुस्खे तक पहुंचना चाहते हैं, जिसको इस्तेमाल करें तो उनका वजन चंद दिनों या मुख्तसर से अरसे में कम हो जाए। इसी परेशानी में लोग गैर सेहतमंद, गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी अद्वियात को इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते, जो कि न सिर्फ सेहत बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी असर अंदाज होती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि लोग डॉक्टर्स के मशवरों के बगैर अपनी सेहत को दाव पर लगा देते हैं और बगैर नुस्खों वाली ऐसी अद्वियात की तरफ मायल हो जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से जिंदगी के 15 साल कम हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दवा के मुज़िर असरात इंसान के अंदरूनी खलियों को तबाह करना शुरू कर देते हैं। एक हालिया तहकीक में ऐसी ही एक दवा को जानवरों और परिंदों पर आजमाया गया, जिससे इन जानवरों पर कई मनफी असरात मुरतब हुए। ये ऐसी अद्वियात हैं जिनके मुज़िर असरात जाहिर हो चुके हैं और इनकी फरोख्त को गैर कानूनी करार दिया गया है, मगर पाबंदी के बावजूद लोग इन अद्वियात को चोरी छुपे इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि वजन घटाने के कई सेहतमंद तरीके मौजूद हैं, लिहाजा वजन घटाने के लिए ऐसे शॉर्टकट इस्तेमाल करने से बचा जाए।
तो शॉर्टकट ये बहुत नोटिस कीजिएगा, इसका मुख्तलिफ राय आती है, मुख्तलिफ पता नहीं चीजें बयान की जाती हैं, इतने घंटों में, इतने दिनों में, तो ये जनाब एक हफ्ते में आपका वजन कम हो जाएगा, आपका पेट कम हो जाएगा, तो आप स्मार्ट हो जाओगे। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, ये इस तरह की बातों में मत आए। मतलब कि जब बढ़ा है ना, तो ये अंदर में रह 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 कर फिर घूम करके बढ़ता है वजन, फिर उसको कम होने में बहुत है एक काम है, ये खाने के ताल्लुक से और मतलब पैदल के ताल्लुक से, कुछ एक्सरसाइज के ताल्लुक से, बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, तब जाकर कुछ आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में 2-4 किलो तो ही कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो होता है ना, तो वो नफ्स हमारा इतना हमारा सपोर्ट करता नहीं है, और फिर इसमें कोई हमें कह दे कि यार ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, तो इसके बारे में आपने सुना। डॉक्टर सलमान, प्लीज क्या कहते हैं आप?
ऐसा सबसे पहले तो इस पे मुझे तस्दीक करनी है कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपका जिस्म का वजन तेजी के साथ कम कर सके। जितने भी वो स्लिमिंग सेंटर के नाम पे हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती हैं, वो नेचर से हट के काम कर रही होती हैं। वक्ती तौर पे तो वजन 2 किलो 5 किलो कम हो जाता है, जिसके नतीज बजायद नजर आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ताकि ये इसके साइड इफेक्ट ही आते हैं, जैसे डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है, हार्ट की इश्यूज भी आ जाते हैं। अब जिस जिस्म के अंदर चर्बी है, अब अननेचुरल तरीके से या किसी और मैकेनिज्म से अब चर्बी को पिघलाने की इस तरह की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से हार्ट की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। جو نیچرل طریقہ ہے وزن کم کرنے کا اور سٹینڈرڈ ہے اور کم کھانا اور اپنی ایکٹیویٹی کو بیلنس رکھنا اور طریقہ کار کا جو سٹینڈرڈ دیا ہوا وزن ہونے کا وہ ایک ہفتے میں صرف آدھا کلو ہی میکسیمم وزن کم ہو سکتا ہے, دو ہفتے میں ایک کلو اور مہینے میں دو کلو وزن کم ہو سکتا ہے آپ کی ہیبٹ اگر آپ نے امپروو کر لی تو.
دواؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے, دواؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے آپ کا یہ کہنا ہے؟
دوائیوں کا کوئی رول ہے ہی نہیں, وقتی طور پہ ان کا رول ہوتا ہے, آپ لائف لانگ دوائیوں کے اوپر نہیں رہ سکتے.
ٹھیک ہے, یہ میرا خیال ہے بہت ساری جو امیر سعودی کا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ, چھوٹا سا رسالہ ہے, رسالہ بہت چھوٹا ہے, عمل کرنے بس نصیب ہو جائے ہمارے کو تو یقین مانے بہت سارے مسائل ہمارے اندر باہر کے جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں. سر پیٹ کا کفل مدینہ کتاب ہے, آداب طعام کتاب ہے, یہ وہ کتابیں, یہ وہ رسالے ہیں, اس میں وہ میتھڈ ہیں اور اتنے افیکٹو میتھڈ ہیں اور اس میں اتنا مطلب کہ اسپریچولیٹی بھی اس میں بہت اچھی ہے, یعنی کہ بدن بھی ہمارا سلیم اور اچھا ہو جائے اور ہمیں روحانیت بھی جس طرح نصیب ہو وہ امیزنگ. تو اپنی مثال آپ ہے, بات وہی ہے, ہم جیسوں کے نفس کا قابو میں آنا یہ ایک بات ہے, تو جنہیں اپنا وزن کم کرنا ہے انہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. جب تک ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں آئے گا وزن وزن قابو میں نہیں آتا, بدن قابو میں نہیں آتا. اب جن کے ہاتھوں میں ان کا نفس اور ان کا بدن قابو میں نہیں آتا وہ کیا دنیا کو کچھ قابو میں کرنے کے لیے بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری بے حساب مغفرت کرے. صحت نعمت ہے, حدیث پاک میں آتا ہے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, اپنے آپ کو صحت مند رکھے اللہ کی رضا کے لیے, کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. قوی اور کمزور, یہاں قوی سے مراد حدیث پاک کی شرح میں صحت لیا گیا ہے کہ صحت مند مسلمان, کیونکہ صحت یہ آپ کو نیکی میں, عبادت میں, نماز میں, روزے میں, حج میں, دیگر عبادات میں, صلہ رحمی میں صحت بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور صحت سے انسان اللہ کو راضی کرنے والے کئی عمل کر جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کو صحت مند رہنے کی کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ نماز, عبادت, جماعت کے ساتھ نماز, مسجد کی حاضری ہو سکے. تو کچھ کھانے پینے پر بریک لگائیں, اپنے سادہ کھانے کی طرف اللہ آپ کو مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کی طرف ہم جائیں, نماز کی طرف جائیں, تلاوت کی طرف جائیں, ہم نماز با جماعت کی طرف جائیں, انشاءاللہ روزوں کی نیت کریں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, ڈرائیونگ کرتے کرتے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک اور ہم نیوز کی طرف جائیں گے. آج ہم نے ڈاکٹر زیرک کو بھی اپنے ساتھ کالز پر لینا ہے اور ان کے لیے ہم نے تین خبروں, ڈاکٹر زیرک آگے چلے, ڈاکٹر زیرک سے ہی پہلے ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں. تو میں تین خبریں ڈاکٹر زیرک آپ کی طرف بڑھاؤں گا, تین خبریں الگ الگ ہیں اور تینوں خبریں اتنی تکلیف دہ ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ سے میں کچھ وجوہات لوں کہ اس کے پیچھے بھی کیا کوئی ذہنی اور قلبی سب پریشانیاں ہیں, کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہوش ربا اور مطلب کہ ہلا دینے والی خبریں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آئیے آپ کو میں خبر بتاتا ہوں, ایک ماں کا 4 سالہ بیٹے کو کس طرح مطلب کہ آگ لگا کر قتل کرنے کا جو واقعہ ہوا وہ, اس کے بعد آپ دیکھیں گے ماں نے کس طرح کمسین بچی کو 6ٹی منزل سے پھینکا اور اس کی کیا وجہ تھی. پھر آپ خبر دیکھیں گے شوہر نے بیٹا نہ ہونے پر اپنی بیوی اور کمسن بیٹی کے ساتھ کیا کیا. یہ تین خبریں مسلسل ہیں, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور مجموعی طور پر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زیرک سے انشاءاللہ اس کا ہم وجوہات کی طرف جائیں. جی چلائیے.
ماں نے کمسن بچی کو 6ٹی منزل سے پھینک کر چھلانگ لگا دی. ذہنی پریشانی اور مسائل سے تنگ ماں نے چھٹی منزل سے 2 سالہ بچی کو نیچے پھینک دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ اہل محلہ نے گرنے والی بچی کو کار کے کور میں بحفاظت بچا لیا، جبکہ عورت بجلی کی تاروں سے الجھ کر سڑک پر گر کر زخمی ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق عورت نے پہلے اپنا موبائل فون نیچے پھینک کر شور مچایا، جس پر اہل محلہ جمع ہو گئے۔ اس دوران لوگوں نے ایک کار کے کور کو اتار کر چاروں جانب سے پکڑ لیا تاکہ عورت اور بچی کو بچایا جا سکے۔ پولیس افسر اقبال عثمان نے بتایا کہ عورت نے کچھ عرصہ قبل دوسری شادی کی تھی، وہ کافی عرصے سے نشہ بھی کرتی تھی۔ ساتھ ہی عورت گھریلو مشکلات اور مالی مسائل میں بھی مبتلا تھی، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ انتہائی اقدام کیا۔ شوہر نے بیٹا نہ ہونے پر بیوی اور کم سن بیٹی کو قتل کر دیا۔ شوہر نے بیٹا نہ ہونے پر اپنی بیوی اور کم سن بیٹی کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ راولپنڈی میں ایک گھر سے 32 سالہ عورت اور 1.5 سالہ بچی کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد گھر کے سربراہ کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ مقتولہ عورت کے والد اور بچی کے نانا نے پولیس کو بیان دیا۔ بیان کے مطابق داماد بیٹا نہ ہونے پر بیٹی پر تشدد کرتا تھا، ظالم نے بیٹی اور نواسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ 2 ماہ قبل بیٹی کے مانگنے پر 2 لاکھ روپے بھی بھجوائے تھے، لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے میری بیٹی اور نواسی کو قتل کر دیا۔ ماں نے 4 سالہ سوتےلے بیٹے کو آگ لگا کر قتل کر دیا۔ ماں کے ہاتھوں 4 سالہ بچے کے قتل کی خبر سامنے آئی ہے۔ خبر کے مطابق سوتیلی ماں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے 4 سالہ بیٹے کو آگ لگا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ بچے کی سوتیلی ماں تھی، جس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔
اب غور کریں، یہ کسی مطلب کے ذہنی اور قلبی تکلیف دینے والی خبریں میں نے آج ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یعنی سمجھ نہیں آتا کہ مطلب کہ ایک شخص اس لیے مطلب کہ قتل کر دے کہ وہ بیٹا نہیں ہوا۔ بھائی عورت کے ہاتھ میں ہے کب کہ وہ بیٹا دے؟ عورت کے ہاتھ میں ہے کب کہ وہ بیٹی دے؟ اتنا نہ سمجھے ہم کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے دستے قدرت میں کہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے کچھ بھی نہ دے۔ کیا مرد کے ہاتھ میں، کیا عورت کے ہاتھ میں کہ بیٹا یا بیٹی؟ یہ ہے ہی نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر اس وجہ سے اپنی عورت یا اپنے بچوں پر تشدد کرنا، ظلم کرنا، انہیں ستانا، ان پر ظلم کرنا، اللہ کی پناہ، اتنی مطلب کہ کم علمی، اتنا مطلب کہ انسان آپے سے باہر ہو سکتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ پھر مطلب اس پر دیکھیے حد سے کتنا تجاوز کرتے، قتل کر دیتا ہے، خون ناحق قتل بھی کرتے ہو، پھر خودکشی بھی کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، یعنی وہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ کس قدر مطلب کہ علم کی کمی ہے۔ اور میں اس خبروں کے ذریعے، اگر اس وقت دعوت اسلامی کے کئی مبلغین، دعوت اسلامی کے وابستہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اگر اس پروگرام میں شامل ہیں، یہ وہ خبریں جو آپ کو اور مجھے برانگیختہ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ کس قدر معاشرے میں نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ضرورت ہے، چوک درس کی ضرورت ہے، علاقائی دورے کی ضرورت ہے، انہیں ہفتہ وار اجتماعات میں لا کر بٹھا کر سنانے کی ضرورت ہے، انہیں مدنی مذاکروں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، انہیں فجر کی نماز میں لا کر قرآن کریم کی تفسیر سنانے کی ضرورت ہے، کس قدر ضرورت ہے، انہیں اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی ضرورت ہے، مدرسۃ المدینہ میں ان کو داخلہ دلانے کی ضرورت ہے، جامعۃ المدینہ میں عالم بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں منسلک کرنے کی ضرورت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں مطلب بہت ساری سوچ بدلتی ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ یعنی میں پہلے بھی بیان میں عرض کر چکا ہوں، دعوت اصلاح امت کا پروگرام جو ہے نا، یہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں ہے، زبردست پروگرام ہے یہ۔ یعنی سوسائٹی کو بہت زبردست طریقے سے برائی سے بچاتا ہے دعوت اسلامی کا یہ 12 دینی کاموں کا نظام، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مبلغین، مبلغات، دعوت اسلامی وابستگان، اور جو بیچارے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو کسی سستی کی وجہ سے اور مطلب بے توجہ کی وجہ سے گھر میں، ابھی آپ ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں، ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ دعوت اسلامی کو وقت دیں، اپنے گھر سے نکل کر۔ میں فیملی کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے ماہر کو کہیں کہ پلیز آپ گھر سے باہر جائیں، معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، مطلب قتل کیے جا رہے بچے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، عورتیں نشے کا عادی بن رہی ہیں، اپنے بچوں کو مار رہی ہیں، گھروں میں ظلم ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہے ہیں، ہم ان کے گھروں میں نہیں داخل ہو سکتے, مگر باہر ہم ان کی مائنڈ میکنگ کر سکتے ہیں, ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں. قرآن کا فیضان, نیکی کی دعوت کا فیضان انشاءاللہ ان کے گھروں میں جب داخل ہوگا تو ان کے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ اور خوشیوں اور راحتوں کا گہوارہ بنائے گا. پلیز سستی کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر صرف وقت گزار کر یا صرف یہ کہہ کر کہ جناب بہت حالات خراب ہیں, تو حالات خراب ہیں کہتے اندھیرے کو مت کوسو, اپنے چراغ کو درست کر لو. ہمارے صرف تبصرے کر لینے سے, محض کرنے سے کیا حالات بدل جائیں گے؟ حالات محض کرنے سے نہیں, کرنے سے بدلیں گے. یہ جو خبریں ہیں یقیناً اس کے اندر ایک ہوتا ہے او ہو ایسا ہو گیا, ایک آ جاتی ایک چیز, مگر ایک خبر سے ہم یہ نہ سوچے کہ آئندہ ایسی خبریں نہ ہوں, ہم اس پر کچھ کوشش کریں. اسلامی بہنیں اپنے دینی کام کو مزید بڑھائیں اور اسلامی بہنوں کو اپنے قریب لائیں, مزید دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب لائیں, تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں یہ خدا نہ خواستہ کسی قتل کی طرف, خودکشی کی طرف یا اس کے علاوہ اور کسی خلاف شرع عمل کی طرف بڑھنے کے بجائے یہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور ایک صبر و شکر کی زندگی گزار سکیں. یہ میری درخواست ہے, ہر عاشق رسول سے درخواست ہے, صرف دعوت اسلامی والوں سے ہی نہیں, لیکن جو بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ سب کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ بلغوا عنی ولو آیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے, پہنچا دو میرے سے اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, یہ بڑا عظیم کام ہے. اس کے ذریعے ہم بہت ساری برائیوں کو, بہت ساری خرابیوں کو, بہت سارے معاشرے کے گناہوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آتا ہے. دعوت اسلامی کو اللہ نے نوازا ہے, لوگ سننے کے لیے تیار ہیں, ملتے ہیں, اور ہم کوشش جاری رکھیں اپنی. ڈاکٹر زیرک, میں نے دعوت اسلامی کے تعلق سے, دینی کام کے تعلق سے, نیکی کی دعوت کے تعلق سے میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خبریں واقعی مطلب کہ پریشان کرنے والی اور موڈ آف کر دیتی ہیں یقیناً, اور ہونا بھی چاہیے. مسلمان کو ایک مسلمان کی تکلیف کا پتہ چاہے, اس کو تکلیف ہونی چاہیے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا کوئی ذہنی پریشانی ہے, اسپیشلی میں کہوں گا کہ جیسے نشہ کے تعلق سے. دیکھیں ہمیں خبر ہے, خبر کے سچ و جھوٹ کا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایک خبر آئی ہے اور اس خبر کے تعلق سے پھر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کون ہے, کیا ہے, کدھر ہے, لیکن ایک خبر بنتی ہے, ایک نیوز بنتی ہے کہ بھائی ایسا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا ون بائی ون چلیں, کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کمسن بچی والا تھا کہ چھٹی منزل سے پھینک دیا اور نشے کی عادی تھی, گھریلو پریشانی تھی, یہ کیا چیز کیا ہے, ہوتا کیا ہے, ایسی کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک عورت اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی؟
سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ بڑی غمناک خبریں ہیں, اور جن کے لواحقین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے,
آمین آمین,
اور جن کا انتقال ہوا اللہ عزوجل ان پر اپنی رحمت نشاور فرمائے. اس میں بنیادی بات اگر دیکھی جائے تو جذبات کے حوالے سے, کہ جب بندہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, جذبات کو ہم ایموشنز بھی کہتے ہیں, اس جذبات کو قابو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے جذبات کو سمجھنا پڑتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ جو میری اس وقت یہ کیفیت ہے, چاہے وہ غصے والی کیفیت ہے یا پریشانی والی کیفیت ہے یا غمناک کیفیت ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے, کون سے وہ ایسے بنیادی فیکٹرز ہیں جو میری ایموشنز کو جو ہے وہ اس کیفیت میں لا رہی ہے. اور پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو میرا ری ایکشن ہو رہا ہے, جو میری کیفیت بن رہی ہے, کیا واقعی ایسی بننی چاہیے میری کیفیت, یا کہ میری کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے. اور پھر آپ ان فیکٹرز کو جو ہے وہ آپ ایڈریس کریں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھی نوٹ کریں گے کہ جب کسی کے کوئی جذبات جو ہے وہ مثال کے طور پر غصے کی کیفیت ہم لے لیتے ہیں, تو سب سے پہلے بندہ اپنے غصے کو خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ خود اپنے آپ سے سوال جواب کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے. بعض دفعہ اس طرح نہیں ہوتا, آپ کو کسی دوسرے سے اپنی کیفیات اور اپنے ایموشنز ڈسکس کرنا پڑتے ہیں, اور وہ بندہ آپ سے سوال جواب کر کے یا آپ کی بات سن کر جو ہے وہ آپ کے غصے کی کیفیت کو جو ہے وہ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर तीसरी ये होती है कि अगर ये दोनों भी ना हो तो फिर आपका गुस्सा किसी और चीज पर निकलेगा। तो अब आप फिर पिक करेंगे कि ऐसी चीज पर गुस्सा निकालेंगे कि जिससे आगे आपको रिएक्शन ना मिले। तो ऐसी सूरत में अमूमन बच्चों पर ये गुस्सा निकलता है, या फिर इसके बाद जो अगली स्टेज आती है कि अगर कोई भी ऐसा ना मिले जिस पर आप गुस्सा निकाल सके, तो आप अपनी ही जात पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, जिसको खुद सोजी या सेल्फ हार्म जो है वो कहा जाता है। तो अब एक कोई भी शख्स है जब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा, तो अब अगर वो अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सके ना, तो अब वो या तो डिप्रेशन का शिकार होगा, वो फिर आगे और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगा, या नशे की तरफ जाएगा, या फिर जो है वो एक और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी, के बस आप छोटी छोटी बात पर आग बगोला हो जाना, लड़ाई करना और ये सारी चीजें। तो बुनियादी तौर पर इसमें देखा जाए तो जो जज्बात हैं उनका समझना, उनको सबसे पहले खुद कोशिश करना कि मैं न्यूट्रलाइज उनको करूं, फिर अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरों से डिस्कस करके मामलात को जो है वो हल करके, तो यहाँ तक ये बेहतर है। तो अक्सर यही देखा जाता है कि जब बंदा अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाता तो मेंटल इलनेस का भी वो शिकार हो जाता है, और दीगर नशे के आदि में भी चला जाता है, फिर दूसरों से भी लड़ना झगड़ना या खुद सोजी की तरफ चला जाता है। और अगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए, अब जाहिर है हमें तो सिर्फ आखिर वाली बात बताई गई है कि माँ नशा करती थी, हकीकत तो हम जाहिर है खबर के एतबार से ही जाएंगे, और यूं इसने आकर जो है वो बेटी के साथ यूं कर दिया, लेकिन इसके पीछे भी तो एक लंबी लिस्ट होगी। अब अमूमन जो मैं यहाँ थोड़ा इख्तसार के साथ ही अर्ज करना चाहूंगा, जाहिर हमें देखना है कि हम अपने आप को और दूसरों को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ उनके जज्बात के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें, बचपन से ही बच्चों को जब गुस्सा आता है उनके साथ बैठें, उनको समझाएं कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप इसकी बजाय कौन सी ऐसी चीज कर सकते हैं ताकि आपका जो है वो गुस्सा जो है वो जज्बात आपके कंट्रोल में आ जाए। बाज़ दफा बच्चों को मौका दें कि वो आपके पास आकर आपके जज्बात जो है वो शेयर करें। तो यूं जब वालिदैन बचपन से बच्चों के साथ इस तरह करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे बच्चे जो है वो मेंटली जो है वो काफी हेल्थी होंगे और अपने जज्बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और आगे भी जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी तो वो एक अच्छे तरीके से जो है उनका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे।
अपनी तबीयत पे ठहराव पैदा करें डॉक्टर जीरक।
जी जी, ठहराव जाहिर है कि वो ऐसी ही सूरत में होगा कि जब अपने जज्बात को आप पहले खुद एनालाइज करेंगे,
या हो सकता है वो सुन रहे हो चैनल पर एक तादाद शायद, कि जो थोड़ी छोटी बातों पर आपने, हो सकता है कि आपने गिलास तोड़ा हो, प्लेट फेंक दी हो, या टेबल पर जोर से हाथ मारा हो, या दरवाजा यूं तो जोर से बंद कर दिया हो, तो पता चला दरवाजा बंद किया ऊपर से फ्रेम गिरी और गुस्सा आ गया, दरवाजे पर हाथ मारा तो हाथ पे भी लगा, दरवाजा भी टूटा, प्लेट टेबल पर मारा तो टेबल का शीशा तोड़ा तो और गुस्सा आया कि अब जनाब 2000 रुपए का 5000 रुपए का शीशा भी लगाना पड़ेगा, या फिर खुदा ना खासा जोर से जब करके धक्का दे दिया, वो बेचारा बच्चा गिरा उसका सर पट गया, या कुछ इस तरह की चीज की कि खुदा ना खासा कोई गर्म चीज थी जो आपके हाथ पर गिर गई या किसी के हाथ पर गिरा दी, कभी याद आ रहा है आपको? जी नाजरीन, मैं आपसे कह रहा हूँ व्यूवर्स, याद आ रहा है ऐसा कोई चीज? ये तबीयतों से किसको नुकसान हुआ? फिर उसके बाद जब आप थोड़ा नॉर्मल होते हैं तो फिर संभालने की कोशिश करते हैं, और ये यकीन देने की कोशिश करते हैं कि मैं पागल नहीं हूं, मैंने हरकतें पागलों वाले की है, मैंने हरकतें अगरचे बिल्कुल बेवकूफ वाले की है, लेकिन नहीं है ऐसा। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ है? सोचिए ये क्या है। अब आइंदा ऐसा ना हो आपके साथ, उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप बोले कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों में रहते हैं, इंसानों में रहते हैं, आपके साथ या हमारे साथ हर वक्त ऐसे ही हो जैसा कि आप और मैं चाहता है, हाउ कैन इज इट पॉसिबल? आपके मेरे साथ वो अंदाज, वो बिहेव, वो एटीट्यूड आएगा آپ اگنور ہو جاؤ گے, آپ سے ہو سکتا ہے کہ بات آپ کو نہ بتائی گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف مزاج کام ہو گیا ہو سکتا ہے کہ خلاف مزاج کھانا آ گیا ہو, بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کسی کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں. سڑک پر بیٹھ کر صرف ہارن پر ہارن بجانا, اب آگے جو 10 گاڑیوں کے بعد جو گاڑی پھنسی ہوئی ہے اس کو آپ کا ہارن کیا بولتا ہے؟ شیشے چڑھے ہوئے ہیں آپ کے, اے سی چل رہا ہے اور آپ اندر میں بولے بولے چلے جا رہے ہیں, آپ کے اپنے کان سن رہے ہیں. کوئی پتہ کوئی باہر سے مووی وووی بنا کر آپ کو سینڈ کر دے, بولے نہیں یہ میں نہیں ہوں, میں پاگلوں والی حرکت کر ہی نہیں سکتا. لیکن ریئلٹی یہ کہ یہ آپ ہی تھے, یہ سمجھ رہے میں کچھ چوٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ اس پہ غور کریں, یہ ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں, سڑکوں پر ہو رہی ہوتی ہے, گھر میں ہو رہی ہوتی ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ایسا آپے سے باہر ہو جاتا ہے, ایسا گھر میں ادھم بالکل شور کر دیتا ہے. آس پاس پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں, بھائی یہ گھر میں کیا ہو گیا ہے. بعدوں کا پھر تھوڑا ٹھنڈا کو پوچھنا ہی جاتے کہ خیریت تو تھی نا, اب کیا بتا کہ کیا خیریت تھی کیا نہ تھی. آپ نے کبھی کیا یہ ساری چیزیں؟ جی جی میں آپ سے ناظرین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس میں کیا مرد کیا عورتیں انوالو ہیں؟ عورتیں جو دھمال کرتی ہیں, جو مطلب کہ پھیک کرتی ہیں, توڑ پھوڑ مچا دیتی ہیں, جو بولتی ہیں, بعد میں پھر سوچتی ہیں میرے کو ہو کیا گیا تھا. یہی وہ اسباب ہوتے ہیں یا اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں جو گھر توڑوا دیتے ہیں, سر پھڑوا دیتے ہیں, ہڈیاں توڑوا دیتے ہیں. زندگی بھر کے لیے دکھ اور پریشانی ہمارا مقدر بن جاتی ہے بدقسمتی کے ساتھ. اپنے اندر حلم پیدا کریں. حلم سے مجھے یاد آیا, نبی پاک کی وہ روایت یاد آ رہی ہے جس کچھ یوں ہے کہ امامہ باندھو, کہ امامہ باندھنے سے حلم پیدا ہوتا ہے, بردباری برداشت پیدا ہوتا ہے امامہ شریف سر پہ باندھنے سے. نمازیں پڑھیں, تلاوت کریں, باوضو رہیں, اس کی روحانی علاج کریں اگر کوئی ایسی کیفیت ہے, یا کوئی اس کا خدا نہ کرتا کوئی مینٹلی پرابلم ہے تو اس کا کوئی ڈاکٹر سے رجوع کرے کہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کچھ اس طرح. لیکن پلیز بی کنٹرول, ایسا نہ کرے. شعر ہے نا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں. ماں اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کو مار دیتی ہے, باپ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں اور بچیوں کو مار دیتا ہے. اللہ پر بھروسہ, توکل, وہ حالات بدلنے والا ہے. تو ایسا نہ کرے, اور اس کے لیے آپ روحانی علاج کریں. دعوت اسلامی کا جو روحانی علاج کا شعبہ ہے اس سے رابطہ کریں. اگر خدا نہ کرتے ایسی کیفیت نہیں بدل پا رہی, آپ پریشان ہوں گے. پوسیبل ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بولے گا یار بول تو یہ ٹھیک رہا ہے اور لگتا ہے میرے کو بول رہا ہے, اس کو کیسے پتا چلا میں ایسا ہوں؟ پتا نہیں چلنا ہوتا یار, کوا جہاں بھی دیکھو کالا ہی ہوگا, پتا کیا چلنا ہے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے, بڑی مطلب کہ بڑی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. اچھا تنگ ہے لوگ اپنے خود اس نیچر سے, لوگ تنگ ہیں. کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا بڑے, جن کو سمجھ آتی ہے وہ تنگ ہے اپنے اس نیچر سے. سوچتے بھی یار کیسے خود کو بدلے. میں آپ کو دعوت دیتا دعوت اسلامی کے ماحول میں, قلبی اور ذہنی سکون, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں, بے شک سن لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر آپ صحیح طور پر آئے رچے بسے پر سکون, زندگی کا ایک راستہ بتاتا ہے دعوت اسلامی. کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول جب ہم آپ کو دعوت دیتے تو یہ اسلام و دین کا ماحول ہے, قرآن و حدیث و شریعت پر پابندی کرنے کا ماحول ہے جو اس کی دعوت دیتا ہے, سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے دعوت اسلامی کا ماحول. تو جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف آئے گا خود سوچے کہ اس کو کس قدر قلبی اور ذہنی سکون ملے گا. البتہ میری تمام تر اس طرح کے لوگوں سے جو گھروں میں یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ ماں نے جلا دیا, ماں نے مار دیا, باپ نے مار دیا, کیا ان کو اس واقعے سے پہلے پتا تھا کہ اب یہ کر بھی جائیں گے؟ بس حالات ایسے ہو جاتے ہیں, ان حالاتوں کو اس طرح آپے سے باہر نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ڈاکٹر زیرا کچھ اور فرمانا چاہیں گے آپ؟
دوسرا اس میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے یا خودکشی کے حوالے سے خیالات آتے رہتے ہیں تو وہ بعض دفعہ کسی نہ کسی سے شیئر کرتے ہیں کہ میں ایسے فیل کر رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو حالات سے میں نہیں جو ہے نا وہ سامنا کر پا رہا. فوراً تو وہ آپ کو نہیں بولیں گے کہ میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ آپ سے ایسی ڈسکشن شروع میں کریں گے کہ وہ اظہار کرے کہ میرے لیے لائف ڈیفیکلٹ ہے. اب اس میں میں تھوڑی سی کاؤنسلنگ ٹپس دینا چاہوں گا کہ اگر ایسا بندہ اگر ہم سے کوئی بات شیئر کرے تو ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے. اکثر ہمارا ریسپانس نیگیٹو ہوتا ہے, ہم ان کے خیالات کی تردید کر دیتے ہیں اور اس سے وہ اگلا بندہ کھلنے کی بجائے وہیں جو ہے وہ اپنے بات کو ختم کر دیتا ہے اور دوبارہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرے گا. ہونا یوں چاہیے کہ ہم ان کی بات سنیں اور مینٹلی اپنے ذہن میں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ کیا کیا بات کر رہے ہیں, اور اب انہی کی باتوں کو لے کر کہا جائے کہ جی آپ نے یہ کہا کہ فلاں بندے نے میرے حوالے سے یوں بات کی, تو آپ کا اس کے پاس کیا جو ہے نا کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ ان سے سوال کے طور پر پوچھا جائے. اچھا اب وہ سوال کے طور پر جب آپ پوچھیں گے تو وہ بندہ خود سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں یار یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. تو اب جس بات کی آپ نے تردید کرنی تھی اور تردید نہیں کی اور وہ سوال کی صورت میں اگلے سے پوچھا, تو اب وہ بندہ خود ریئلائز کر دے گا کہ ہاں یہ میرا سوچنا غلط ہے. بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل ملٹیپل ہو جاتے ہیں جو ان کے ذہن پر حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر ان خیالات سے باہر نہیں نکل سکتے. تو آپ ان سے کہیں چلو آپ ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں, وہ ظاہر کہیں گے یہ وجہ ہے یہ وجہ یہ وجہ ہے. ہو سکتا ہے وہ چار چیزیں بتائیں جن میں سے تین تو واقعی بہت مشکل ہیں اور ایک ایزی ہے, تو وہ جو ایزی ہے آپ اس سے شروع کر لیں تاکہ ان کا بر وقت علاج ہو اور ان کو کمپنی دی جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک, اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی بے حساب بخشش کرے اور ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
اے قارعہ تیرے